الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھروں کے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک سماعت فرمائیں گے، اور سامعین، ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا خلقت کی رانائیاں۔ تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان پاکستان اور عراق میں عاشورہ حسینی. کربلا معلیٰ میں عاشورہ حسینی میں دسیوں لاکھ ملکی اور غیر ملکی زائرین کی شرکت. غاصب صہیونی حکومت تحریک استقامت کو نہیں روک سکتی اور اس کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی. ارین الاسود مزاحمتی تنظیم کا اعلان. امریکی فوجی یوکرین میں موجود ہیں. وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے اسٹریٹجک مواصلاتی کوآرڈینیٹر جان کربی کا اعتراف. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. عراق پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں آج ہفتے کو عاشورہ حسینی کی عزاداری منائی جا رہی ہے اور جلوس عزا برآمد کیے جا رہے ہیں. عراق پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں عاشورہ حسینی کی مناسبت سے آج ہفتے کے روز محسن انسانیت امام حریت مجدد اسلام و شریعت محمدی شہید کربلا نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. انسانیت کی لاج رکھ کر اسے اپنا گرویدہ بنانے والے حسین ابن علی کے نام لیوا کسی خاص مذہبی یا خطے میں محدود نہیں بلکہ ہر زبان نسل رنگ قوم قبیلے دین اور جغرافیائی سرحدوں سے ماورا ہو کر آج کا بشر خیام حسینی میں پناہ لے رہا ہے. اس کا راز یہ ہے کہ محسن انسانیت امام حریت نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلامی قرآنی اور انسانی اقدار کے بالمقابل اپنی ہستی کو ہیچ سمجھا اور اس کے تحفظ کے لیے اسے قربان کر دیا. عاشورہ حسینی کی مناسبت سے عراق کے مقدس اور عاشور کے قربانیوں کے شہر کربلا معلیٰ میں دسیوں لاکھ عزادار موجود ہیں جو نواس رسول کی قربانی کے دن کے موقع پر شہداء کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزاداروں کے امڑتے سمندر میں ایک بڑی تعداد خود عراقیوں کی ہے جو اپنے مخصوص انداز میں نوح ماتم کر کے شہداء کربلا کا غم منا رہے ہیں. کربلا معلیٰ میں موجود عزادار زائرین میں 1 لاکھ سے زائد تعداد صرف پاکستانیوں کے جو مولا حسین کا غم منانے عراق پہنچے ہیں اور اپنی اشکبار آنکھوں سے کربلا میں دی جانے والی قربانیوں کو یاد کر کے سینہ زنی کر رہے ہیں, جبکہ ہندوستانی زائرین کی بھی ایک بڑی تعداد کربلا معلیٰ میں پہنچی ہے جو نوحہ و ماتم اور اپنا سر و سینہ پیٹتے ہوئے شہداء کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. آج ہندوستان کے عوام رنگ نسل قوم قبیلے زبان اور مذہب جیسی قیود سے ماورا ہو کر نواس رسول شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرنے میں مصروف ہیں. ملک بھر میں ہزاروں چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں صبح سویرے سے مجالس اور جلوس عزا نوحہ خوانی اور خاص اعمال کا آغاز ہو گیا اور لوگ تمام تر عقیدت و احترام کے ساتھ مولا حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور اس ملک کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی فضا بھی یا حسین یا حسین یا اب الفضل العباس یا اب الفضل العباس کے نعروں سے گونج رہی ہے اور ماتمی عزادار جلوس ہائے عزا برآمد اور نوح و ماتم کر کے شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے شہروں کراچی لاہور پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں قریوں اور دیہی بستیوں میں عزاداری کے بڑے بڑے جلوس برآمد کیے گئے اور ہر طرف حسینی پرچم بلند ہے اور ماتمی عزاداروں کا ایک جمع غفیر ہے جو شہداء کربلا کو یاد کر کے غم کے آنسو بہا رہا ہے. عراق پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ مختلف دیگر اسلامی و غیر اسلامی ملکوں میں بھی آج یوم عاشور کا دن ہے اور ماتمی عزادار آہو بکا اور شور گریہ و ماتم کر کے عزاداری منا رہے ہیں اور شہداء کربلا کو اشکبار آنکھوں سے نظر عقیدت پیش کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی ایک مانیٹرنگ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان القاعدہ کے ساتھ انضمام کی کوشش کر سکتی ہے. پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق مانیٹرنگ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے کچھ رکن ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک ایسا شیلٹر فراہم کر سکتی ہے جس کے تحت بہت سے دہشت گرد گروہ متحد ہو کر کام کریں. دنیا بھر میں دہشت گردی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی کی جانب سے مرتب کردہ اس رپورٹ میں پاکستان کی اس شکایت کی تائید کی گئی ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کے برسر اقتدار ہونے کے بعد سے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے. رپورٹ کے مطابق ایک ملک نے القاعدہ اور کلعدم ٹی ٹی پی کے انضمام کے امکان کی نشاندہی کی. اس کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے حملوں کے حوالے سے کلعدم ٹی ٹی پی کو القاعدہ رہنمائی فراہم کر رہی ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ کئی منقسم گروہوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد اور افغانستان میں افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کلعدم ٹی ٹی پی پاکستان میں واقع علاقوں پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کی خواہش مند ہے. دہشت گرد گروہ داعش نے زنبیا میں ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دہشت گرد گروہ داعش نے زنبیا میں ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. داعش کے بیان میں آیا کہ حملے کا مقصد شیعہ زاداروں کو نشانہ بنانا تھا. واضح رہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے زینبیا کی السودان شاہراہ پر ایک گاڑی کے قریب عزاداروں کے لیے لگائی گئی سبیل کے قریب زوردار دھماکے کے نتیجے میں 6 افراد شہید اور عورتوں اور بچوں سمیت 29 افراد زخمی ہو گئے تھے. اسی دوران عراق کے علیحا ٹی وی چینل نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کے قریب ایک خودکش حملہ آور کو گرفتار کیے جانے کی خبر دی ہے. ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے نائب سربراہ سید پژمان شیر مردی نے کہا ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پینے کے میٹھے صاف پانی سمیت ایک بڑے مسئلے کا حل نکالا جائے گا. ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے نائب سربراہ سید پژمان شیر مردی نے کہا ہے کہ عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ایٹمی توانائی اور پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ایک ایسا پوشیدہ مسئلہ ہے جس سے لوگ آگاہ و باخبر نہیں ہے, جبکہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پینے کے میٹھے صاف پانی سمیت ایک بڑے مسئلے کا حل نکالا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پرامن جوہری ٹیکنالوجی پانی کی بچت اور صاف اور میٹھے پانی کی پیداوار میں نہایت مؤثر ثابت ہو سکتی ہے, اور دانشور اور ماہرین مؤثر طریقوں پر عمل کر کے پانی صاف کرنے کے علاوہ فضائی آلودگی بھی کم کر سکتے ہیں, جس کی بدولت غذائی اشیاء کی حفاظت کی مدت اور میعاد میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ سب ایٹمی ٹیکنالوجی کے پنن استعمال سے بہت ممکن امر ہے. ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے نائب سربراہ سید پژمان شیر مردی نے کہا کہ اس بات کے پیش نظر کے ملک میں پانی کا بیشتر استعمال زرعی شعبے میں ہے, پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے نہ صرف پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے بلکہ پانی کا استعمال بھی کم کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک تہائی تک کم کیا جا سکتا ہے. ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے نائب سربراہ سید پژمان شیر مردی نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی اسٹریٹجک دستاویز اور اسی طرح رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی ہدایت کی بنیاد پر تقریباً 20,000 ایٹمی بجلی کی پیداوار کا ہدف معین کیا گیا ہے, اور یہ عمل ایک ایسا مناسب موقع ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ پینے کے صاف اور میٹھے پانی کی پیداوار کا مقصد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. مقبوضہ شہر بیت المقدس میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے کہا کہ مسجد الاقصیٰ پر صہیونیوں کی جاہریت سے ایک بار پھر ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن الاقصیٰ کے خلاف مذہبی جنگ شروع کرنے کے درپے ہے. حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے مقبوضہ شہر قدس میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ فلسطینی قوم کسی بھی طرح صہیونی حکومت اور صہیونی آبادکاروں کے مسجد الاقصیٰ پر حملوں کو برداشت نہیں کرے گی. انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم نے گزشتہ 50 برسوں سے صہیونیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم گزشتہ 50 برسوں سے صہیونیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے, اور وہ انہیں قدس اور مقدس مقامات پر قابض ہونے کی اجازت نہیں دے گی. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غرب اردن میں مزاحمتی فورس اس بات پر قادر ہے کہ جارحیت کو روکے اور ثابت کرے کہ جنین سے راکٹ فائر کیے جانے کی بنا پر دشمن نے اپنے اندازوں میں غلطی کی ہے. فلسطینی مجاہدین نے گزشتہ مہینے جنین کے علاقے سے غرب اردن کے شمال میں واقع شاکید صہیونی کالونی پر 2 راکٹ پھیر کیے تھے, جس سے صہیونیوں کے سارے توازن اور اندازے بکھر گئے. عز الدین قسم بریگیڈ سے وابستہ العیاش بٹالین نے کہا تھا کہ اس نے صہیونیوں کی جانبی راکٹ فائر کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہ ارین الاسود نے غاصب صہیونی حکومت کو جارحیت کے جواب میں مزید حملے کرنے کی دھمکی دی ہے. فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہ ارین الاسود نے ایک بیان میں تاکید کی کہ غاصب صہیونی حکومت تحریک مزاحمت کے حملوں کو کنٹرول نہیں کر سکے گی اور جوابی حملے مزید تیزی سے جاری رہیں گے. تحریک مزاحمت کے گروہ ارین الاسود نے اپنے بیان میں مختلف فلسطینی گروہوں سے متحد ہونے اور اختلافات ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس گروہ نے اعلان کیا کہ غاصب صہیونی حکومت جارحیت کے جواب میں صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے, اور ہمیں اپنے متحدہ بھرپور توانائی سے ہر صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا. ان دونوں مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں کی صورتحال سخت بحرانی بنی ہوئی ہے. مقبوضہ فلسطین میں نتنیاہو کی انتہا پسند کابینہ تشکیل دیے جانے کے بعد سے مقبوضہ بیت المقدس اور مختلف فلسطینی علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت کا سلسلہ نہ صرف شروع ہو گیا بلکہ اس کے جارحانہ اقدامات تیز بھی ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تحریک مزاحمت کی مستحکم کاروائیاں اور غرب اردن کے علاقوں میں جارحیت کے جواب میں جارح صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنائے جانے سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے سرکوبی کے باوجود تحریک مزاحمت کا جوش و جذبہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ ان دونوں مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں، خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں کی صورتحال بحرانی بنی ہوئی ہے اور فلسطینی مجاہدین کی جانب سے ہر صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور وحشیانہ جارحیت کا جواب اپنے دفاعی ہتھیاروں سے دے رہے ہیں، جس سے صہیونی حکام کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے نائجر میں حکومت کی غیر قانونی تبدیلی کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے اس ملک کے معزول صدر بازوم کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے بیان میں کہا گیا کہ نائجر میں آئین کے منافی طریقے سے اقتدار کی تبدیلی کی مذمت کی جاتی ہے اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نائجر کے معزول صدر بازوم کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیے جانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے بیان میں کہا گیا کہ یہ عالمی ادارہ نائجر میں ہونے والی بغاوت کے بارے میں مغربی افریقہ کے ملکوں کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے علاقے میں اس طرح سے اقتدار کی تبدیلی سے مرتب ہونے والے منفی اثرات پر اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ نائجر میں فوجی کمانڈروں کے گروہ نے جمعرات کو اس ملک کے قومی ٹیلی ویژن سے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا کہ کسی بھی طرح کی بیرونی فوجی مداخلت کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اس گروہ نے اعلان کیا کہ وہ نائجر میں بیرونی فوجی موجودگی کے خلاف ہے۔ واضح ہے کہ نائجر میں 1 سے 1.5 ہزار فرانسیسی اور کئی سو امریکی فوجی موجود ہیں۔ نائجر میں فوجی بغاوت کے بعد نیامی میں مظاہرین نے فرانسیسی پرچم نظر آتش کیا اور روسی پرچم لہرایا۔ وائٹ ہاؤس کے گالا سیکورٹی عہدیدار نے یوکرین میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی طرح روس کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی کونسل میں اسٹریٹجک تعلقات کے کوآرڈینیٹر جان کربی نے یوکرین میں امریکی فوجوں کی باضابطہ موجودگی کا اعتراف کیا ہے۔ جان کربی نے ایک اجلاس میں اس اعتراف پر ماسکو کے ردعمل سے بچنے کے لیے دعویٰ کیا کہ یوکرین میں امریکی فوجی موجود تو ہیں لیکن وہ کسی بھی طرح روس کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ امریکی فوجی یوکرین میں موجود ہیں لیکن جھڑپوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی یوکرینی فوجیوں کی کارروائی میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ جان کربی نے جنگ یوکرین میں امریکی فوجیوں کی کمترین شرکت کے بارے میں صحافی کے اصرار کے بعد پرزور انداز میں کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی امریکی فوجی نے فوجی کارروائی میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی وہ یوکرینی فوجیوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں موجود ہیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا گیا جب یوکرین کو امریکہ کی جانب سے مسلسل ہتھیار ملنے اور وہ اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، دمشق کے علاقے زینبیہ میں دہشت گردانہ بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ ان دھماکوں کے تناظر میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں سید الشہداء کا غم منایا جا رہا ہے اور اس عنوان سے دنیا بھر میں جلوس، عزاداری، مجالس اور تعزیتی پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اور دشمن کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ ان ایام کو ناامن کرے اور بدامنی پھیلا کے اپنے مضموم اہداف حاصل کرے۔ اب وہ مضموم اہداف کیا ہیں، اس پہ ایک ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ ہر ملک کے اندر دشمن کے مختلف اہداف ہیں۔ وہ ان اہداف کے تحت چاہتے ہیں کہ یہ اجتماعات منعقد نہ ہوں، سید الشہداء کا ذکر نہ ہو، عزاداری کی مجالس برپا نہ ہوں، جلوس برآمد نہ ہوں۔ اب دمشق کے تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ دمشق کے اندر یہ جو دھماکہ ہوا ہے اور بدقسمتی سے اس سے 15-20 گھنٹے پہلے بھی، ایک دن پہلے بھی ایک دھماکہ وہی دمشق کے ایک علاقے میں ہوا، اور اس سے بھی تاثر یہی ملا کہ شاید وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے اگر دھماکہ ہوگا تو لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور بعد میں ہونے والے پروگراموں میں کہ جو روز عاشور یا شب عاشور کے ہوں گے اس میں لوگ جو ہیں وہ شرکت نہیں کر سکیں گے. ایک تو یہ خوف پھیلانا بھی مد نظر تھا، لیکن شام کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شام میں جو تکفیری طبقے کو، جسے ہم اصطلاحاً داعش بھی کہہ سکتے ہیں، یا داعش کے پیچھے چھپے ہوئے اصل دشمن جو ہیں، جو شام کے دشمن ہیں، شام کے عوام کے دشمن ہیں، وہ غاصب صہیونی ریاست ہے. اب یہ دونوں کا ایک کمبینیشن ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وسائل، امکانات، پلاننگ اور برین جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کا ہے، اور اس کے جو اعلی کار ہیں وہ داعش اور اس طرح کے تکفیری گروہ ہیں کہ جو اب بھی شام کے مختلف علاقوں میں فعال ہیں. اگرچہ زینبیہ، دمشق اور ان علاقوں میں ان کا وہ ماضی جیسا اثر و رسوخ نہیں رہا، اور اب یہاں پہ ان کو بہت بری طرح عوام نے شکست دی، اور عوام نے ان کو ایک لحاظ سے شام کا دشمن قرار دے کے، شام کے امن کا دشمن قرار دے کے، شام کی جو مذہبی ایک وہاں پہ اس کی ایک صورتحال تھی، اور جو ایک مذہبی ہم آہنگی تھی، اور جو ادیان اور مذاہب کے درمیان ایک اتفاق اور اتحاد تھا، اس کو ختم کرنے والے عناصر کے طور پہ داعش کو پہچانا جاتا ہے. یہ تکفیری ان کا مزاج ہی ایسے ہے، اور ان کو جو خلق کیا گیا ہے یا جن ان کی جس انداز سے برین واشنگ کی جاتی ہے یا ان کا جو تھنک ٹینک ہے وہ بنیادی طور پہ ہے ہی یہی کہ اپنے علاوہ کسی کو بھی صحیح نہ سمجھنا، اور اسی بنیاد پہ وہ پھر ان کو اس انداز سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ خود کچھ کاروائیوں کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ جسے کہتے ہیں کہ وہ ان مصنوعی قسم کے عقائد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. یہ وہ برین واشنگ ہے کہ جس کے نتیجے میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ یہی سب کچھ ہیں، یہ خود ہی سوچتے ہیں اور خود ہی عمل کرتے ہیں، نہیں، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. ان کے پیچھے جو تھنک ٹینک ہے وہ ان سے مختلف کام لیتا ہے. کہیں پہ مثلاً یہ یورپ کے اندر یا ان ممالک میں جب یہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ذہن ہوتا ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ جب اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں کریں گے تو اس سے اسلام کے خلاف جو ہے وہ نفرت بڑھے گی اور اسلاموفوبیا بڑھے گا کہ یہ دیکھیں اسلام یہ ہے. یعنی داعش اور تکفیریت کو یا القاعدہ کو یا جبت النصرہ کو یا حرکت الشام کو یا اس طرح کے گروہوں کو اسلام کا نمائندہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے یورپ میں. اور مقصد کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنا. یہ ایک اعلی کار ہوتے ہیں، یہ ہتھیار ہے. جبکہ مسلمان ممالک کے اندر جب یہی کام ان تکفیریوں سے لیا جاتا ہے تو وہاں پہ ان تکفیریوں کی مدد سے اسلام کے اندر اختلافات پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ سنی شیعہ کا مسئلہ پیدا کر دیا جائے. تسنن کے اندر مختلف گروپوں میں جو ہے وہ دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث اور اس طرح کے ناموں سے مختلف گروہوں کو باقاعدہ اکسایا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، جس میں تسنن کے اندر بھی، اہل سنت کے اندر بھی لڑائیاں جھگڑے ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت ہوتی ہے. اسی طرح پھر شیعہ سنی بنا دیا جاتا ہے، پھر شیعوں کو سنیوں کے خلاف، سنیوں کو شیعوں کے خلاف جو ہے. تو وہاں پہ جو تکفیری مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مختلف ممالک میں مختلف پلاننگ کے ساتھ ان تکفیریوں کو یا اس مائنڈ سیٹ کو مختلف ناموں سے استعمال کیا جاتا ہے. دمشق کی بھی صورتحال یہ ہے کہ دمشق اس وقت اگر آپ اسٹریٹجک اس کی پوزیشن دیکھیں تو غاصب اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی پنجا آزما رہے ہے اور اس کی سرحدیں بھی اس کے ساتھ ہیں اور آئے روز ان کے خلاف جو ایک جنگ کی صورتحال ہے وہ شام اور غاصب اسرائیل کے درمیان ہے. اور ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ خود شام کا ایک علاقہ جو گولان ہائٹس جس کو کہتے ہیں یا جولان کی پہاڑیاں جن کو کہتے ہیں وہ شام کی ہیں اور اس پہ غاصب اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ جنگ کی حالت میں ہیں دونوں ممالک. اب غاصب اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہے کہ شام اور بشار اسد جو ہیں وہ ایک بڑے معرکے سے کامیاب ہو کے گزرے ہیں. یہ جو داعش کا حملہ تھا اور دنیا سے تقریباً 80-90 ممالک کے نام لیے جاتے ہیں کہ ان پوری دنیا سے دہشت گردوں کو اکٹھا کیا گیا, شام میں بھیجا گیا, اس میں دوسرے کئی ترکی جیسے ممالک بھی استعمال ہوئے جن کے بارڈرز استعمال ہوئے, اور ان اتنے 80-90 ممالک کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا شام میں, کس مقصد کے لیے؟ بشار اسد کی حکومت کو ختم کریں. بشار اسد کی حکومت کو ختم کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ غاصب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, وہ غاصب اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں ہے, وہ ریزسٹنس بلاک کا ایک مضبوط بازو ہے. اس بنیاد پہ بشار اسد کے خلاف جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا, اسی سلسلے کو جاری رکھتے, چونکہ اس میں تو انہیں ناکامی ہوئی. وہ جو باہر سے جتنے گروپس آئے وہ سوائے اب شمالی شام کے کچھ علاقوں میں, آپ کہہ سکتے ہیں ادلب اور یہ علاقے ہیں جہاں پہ اب وہ کسی حد تک باقی رہ گئے ہیں, باقی پورے ملک سے ان کا صفایا ہو چکا ہے. لیکن ان کے سلیپرز ہیں, ان کے ایسے سیلز موجود ہیں, ایسے گروہ موجود ہیں کہ جو مختلف جگہوں پہ موجود ہیں, اور ان کو پھر یہ غاصب صہیونی بھی اور یہ تکفیری عناصر جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں. اس وقت جو زینبیہ میں یعنی دمشق کے ایک علاقے میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے جس میں جو ظاہراً جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ 6 افراد جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں اور ایک 10-12 کی زخمی کی بھی خبر ہے, اس سے پہلے والے دھماکے میں ایک خاتون کی شہادت کی خبر تھی, اس کے بچوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے, تو یہ بنیادی طور پہ اسی پرانی سازش کا ایک حصہ ہے. لیکن اس وقت چونکہ محرم الحرام تھا اور سید الشہداء کا غم منایا جا رہا تھا, تو اس غم کی مناسبت سے انہوں نے یہ دھماکہ کیا تاکہ یہ دشمنی بنائیں ملک کے اندر سنی شیعہ والی دشمن, کہ بھئی یہ تو اب داعش تو وہاں پہ نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے, تو یہ تاثر دیا جائے کہ جو شام کے اندر جو اہل سنت ہیں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. حالانکہ یہ ایشو شام میں نہیں ہے, شام میں سنی شیعہ بالکل ایک بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, اور بالخصوص جب سے تکفیریوں کا حقیقی چہرہ نمایاں ہوا ہے تو اہل تسنن اور اہل جو شیعہ مسلمان ہیں ان کے اندر اور اتفاق بڑھا ہے. تو یہ ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی شیعہ سنی جنگ ہے یا کہ یہ فرقہ وارانہ جنگ ہے, نہیں, اس کے پیچھے غاصب صہیونی حکومت اور غاصب صہیونی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ, اور اس کے لیے انہوں نے تکفیریوں کو استعمال کیا اور یہ دھماکہ ہوا. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے بعد کی جو صورتحال سامنے آئی اس سے واضح طور پہ ہو گیا کہ وہاں کے عوام نے, وہاں کے سنی عوام نے بھی اسی طرح احتجاج کیا, سنی عوام شیعہ عوام کے ساتھ کھڑے تھے, اور انہوں نے انہی تکفیریوں کو اور غاصب صہیونی حکومت کو اس دھماکے کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا.
ڈاکٹر راشد عباس, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے ارد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام کے ارد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم شريعته نعمتك خزينة ہے مولا گنجی نائے رحمت ہے آپ. ہادی ہیں تمامی امت کے اور راہنما ہیں شریعت کے. اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے اللہ 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 اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 مرداد، 11 محرم اور 29 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ محرم سن 61 ہجری قمری کو واقعہ کربلا کے بعد اسیران کربلا کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا. 10 محرم سن 61 ہجری قمری کو نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے با وفا ساتھیوں کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے اہل خانہ کو اذیت پہنچانا اور لوٹنا شروع کر دیا. یزیدیوں نے امام کے خیموں کو جلایا اور سارا سامان لوٹ لیا. بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا قافلہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قیادت میں 11 محرم کی شام کو کوفے کی طرف چلا. حسینی تحریک ایک دوسری شکل میں جاری رہی. اگرچہ دشمن نے بظاہر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شکست دے دی تھی، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے بنی امیہ کی ظالم و جابر حکومت کے ظلم و جور سے پردہ اٹھائے جانے سے تاریخ میں امویوں کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام جاویدہ ہو گیا. انتیس جولائی سن 1883 عیسوی کو فاشسٹ پارٹی کا بانی عامر اور سیاستداں بینیٹو موسولینی پیدا ہوا. وہ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتا تھا. اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گیا. موسولینی اٹلی میں فاشسٹ پارٹی قائم کرنے کے بعد انتہائی طاقتور بن گیا اور وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک کو نازی جرمنی کے حامی اور اتحادی کی حیثیت سے دوسری عالمی جنگ میں جھونک دیا. اٹلی پر اتحادیوں کے کامیاب حملوں کے بعد موسولینی کی کٹھ پتلی حکومت کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار سوئٹزرلینڈ کی طرف فرار ہوتے ہوئے اٹلی کے حامی ایک گروہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور مارا گیا۔29 جولائی 1890 کو ہالینڈ کے مصور ونسینٹ وان گوخ کا انتقال ہوا۔ وہ 1853 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کی۔ انہوں نے مصوری میں رنگ آمیزی کے پرانے قواعد و اصول کو بدل کر رکھ دیا اور مصوری میں ایک نیا طرز اور اسلوب پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی بہت سی پینٹنگز آج بھی موجود ہیں جو ان کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جولائی 1893 کو اردو کے معروف محقق، نقاد اور شاعر مسعود حسن رضوی ادیب ہندوستان کے شہر بہرائچ میں پیدا ہوئے۔ ادب میں ان کی دلچسپی اسکول کے زمانے سے ہی پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک بیاس بھی اسی زمانے میں تیار کر لی تھی جس کا عنوان تھا اشعار برائے بیت بازی، اور اس میں مسعود حسن رضوی ادیب نے الف سے بڑی یہ تک حروف تہجی کے لحاظ سے اشعار جمع کیے تھے۔ وہ بیت بازی میں اتنے ماہر تھے کہ اکیلے ہی پوری کلاس کو ہرا دیا کرتے تھے۔ بی اے پاس کرنے کے بعد انہوں نے ریاستی حکومت کے محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1922 میں وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے اور یہیں سے سبکدوش ہوئے۔ مسعود حسن رضوی ادیب کا سب سے بڑا کارنامہ ابتدائی دور کے اردو ڈرامے اور اسٹیج کے بارے میں لکھی مفصل تاریخ ہے۔ 29 نومبر 1975 کو لکھنؤ میں مسعود حسن رضوی ادیب کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال کتابوں کے اسی ذخیرے میں ہوا جہاں بیٹھ کر وہ پڑھا لکھا کرتے تھے۔ جولائی 1941 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے اتحادی ملک جاپان نے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک پر قبضے کے لیے اپنے فوجی علاقے کے جنوبی ساحلوں پر اتارے۔ اس سے پہلے جاپان نے مشرقی اور جنوبی چین کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور 1941 سے 1942 تک کے عرصے میں اس نے تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، فلپائن، انڈونیشیا اور برما پر جو برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ کے زیر کنٹرول تھے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے کود پڑنے اور برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک کا ساتھ دینے کی وجہ سے جاپان نے اپنے زیر قبضہ ممالک سے بتدریج پسوائی اختیار کی، بلکہ اس کے بعض جزائر بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ جولائی 1957 کو اقوام متحدہ کے تحت ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کا قیام عمل میں آیا۔ اس ایجنسی کے قیام کا مقصد ایٹمی توانائی کے پرامن استفادے کو یقینی بنانے کے لیے فعال ایٹمی مراکز کی نگرانی اور فوجی مقاصد اور عام تباہی والے ہتھیار بنانے کے لیے ایٹمی توانائی کا استعمال روکنا رہا ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کا صدر دفتر ویانا میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے 5 ممالک امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی نگرانی سے مستثنی ہیں، اور صہیونی حکومت جیسی ایٹمی ہتھیاروں کی حامل بعض حکومتیں اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران میں کل عاشورۂ حسینی اور یوم عزا منایا گیا، جبکہ عراق، پاکستان اور ہندوستان میں آج عاشورۂ حسینی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک۔
لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام، لو اماں میرا آخری سلام،
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں آپ کے میزبانوں شائستہ دورانی اور طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہات کا باعث بنے گا۔
آؤ رو لے شہ کربلا کو، جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے ہروں کے، جب چھینی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا
سامن۔ کربلا کی تحریک ہر تحریک سے منفرد ہے، کیونکہ دنیا کی تحریکوں میں ان تحریکوں کے سربراہ عوام اور افواج کو لڑاتے ہیں، خود محفوظ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں، مگر تحریک کربلا کا رہنما کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حقیقی آزادی ہے۔ امام اپنے ساتھیوں کو شب عاشورہ، عاشور کے دن پیش آنے والے واقعات کے لیے تیار کر رہے تھے، کیونکہ 10 محرم کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ اسلامی اقدار کی بقا کا دن ہے، یہ کٹ جانے، شہید ہو جانے کا دن ہے، یہ انسانیت کی معراج کا دن ہے۔ اس دن جو کردار سامنے آئیں گے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں اور نسلوں کے لیے نمونہ عمل بن جائیں گے۔ دس محرم کی تیاری کے لیے یہ آخری امتحان ہے کہ کل کہیں موت کو سامنے دیکھ کر کوئی ڈر نہ جائے یا دشمن سے مروب نہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو درس حریت و آزادگی دیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ دس محرم کو لشکر یزید سے لوگ مرنے کے لیے امام کے لشکر میں تو آئے ہیں، مگر لشکر حسینی کا کوئی سپاہی زندہ رہنے کے لیے لشکر امام کو چھوڑ کر لشکر یزید میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ یہ لوگ حقیقت زندگی سے آشنا ہو چکے تھے، موت کو مقصد بنا چکے تھے، شہادت کو منزل کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان مقصد اور منزل کی طرف جانا اور اس تک پہنچنا چاہتا ہے۔
کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا، ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں رونما ہوا اور نہ ہی تا قیام قیامت روئے زمین پر رونما ہوگا، اور قیامت تک امام عالی مقام کے مدینے سے کرب و بلا تک کے پیغامات کی بازگشت سنائی دیتی رہے گی۔ سانحہ کربلا در حقیقت حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ وقت کا یزید ہر صورت امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیعت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کہ جن کی تربیت ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی، یزید کی چالاکیوں، چالبازیوں اور مکر و فریب سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے دین اسلام کی بقا، سربلندی اور دوام کے لیے یزید کی مطلق العنانی کی بیعت کرنے کے بجائے حق و صداقت کا پرچم بلند کیا اور جرأت و بہادری سے یزید کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے خون سے دین اسلام کو نئی زندگی، قوت اور سربلندی عطا کی۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل، جابر اور ظالم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کی جو لازوال مثال قائم کی، وہ قیامت تک کے لیے تاریخ میں امر ہو گئی۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لال نے اپنے لہو سے حق و باطل کے درمیان سچائی کی جو فیصلہ کن لکیر کھینچی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو ظالم، باطل، عامر اور جابر قوتوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی واقعہ کربلا اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ لوگوں کے قلب و ذہن میں تر و تازہ ہے، اور امام اور ان کے جانساروں کی عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ وقت کی نزاکت اور حالات کی سنگینی کا تقاضا یہ ہے کہ رہبران دین و ملت کربلا میں شہادت حسین کے پیغام کو سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔
ماہ محرم ہر سال ہمیں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو آپ نے حق کی سربلندی کی خاطر کربلا کے میدان میں دی تھی۔ ظلم و جبر کے خلاف آپ کا قیام ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی یاد صرف مسلمان نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی مناتے ہیں۔ امام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود بھی کربلا سے پہلے اور کربلا میں فرمایا کہ ان کی تحریک ایک نمونہ اور اسوہ ہے، یعنی جس جگہ پر بھی یزیدی طاقت ابھر کر سامنے آئے گی وہاں حسینی جیالے آگے بڑھ کر اس کا سر کچل دیں گے۔ جیسا کہ آج دنیا مشاہدہ کر رہی ہے کہ یزید زمان امریکہ اور اس کی پٹھو حکومت اسرائیل اس دور کے حسینی جیالوں، حزب اللہ لبنان، انصار اللہ یمن اور خطے کی دیگر مزاحمتی طاقتوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہیں اور ان کی طاقت سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی حسینی آواز کی بازگشت ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا، میرا جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج کوئی بھی حسینی کسی یزیدی صفت انسان اور طاقت کے سامنے جھکنے کو اپنی ذلت سمجھتا ہے۔
سانحہ کربلا انسانی اصولوں کی معراج کا اپنے اندر عظیم فلسفہ سمیٹے ہوئے ہے۔ امام برحق نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے اقرباء و جانساران کی قربانی پیش کر کے عالم اسلام کو رہتی دنیا تک کے لیے یہ درس دیا ہے کہ جب بھی دین اسلام پر حملہ ہو، غیرت و حمیت اور عبودیت کا یہ تقاضا ہے کہ دین کے دفاع میں اپنا سب کچھ اگر قربان بھی کرنا پڑے تو اسے سعادت سمجھ کر دیا جانا چاہیے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی قربانی کی تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ بہت فرق ہے اس شخص میں جو ایک فداکار فوجی ہے اور جذبات کے ساتھ میدان میں قدم رکھتا ہے، عوام اسی کے لیے نعرے لگاتی ہے اور اس کی تمجید و بزرگی بیان کرتی ہے، اس کے میدان کے چاروں طرف جوش و جذبات رکھنے والے افراد موجود ہوتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اگر وہ زخمی یا شہید ہو جائے تو یہ لوگ کس قسم کے جذبات سے اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے، اور اس شخص میں جو عالم غربت و تنہائی و انحراف و گمراہی کی ظلمت و تاریکی میں یاور و انصار اور کسی بھی قسم کی عوامی مدد و اعانت کے بغیر دشمن کے تمام پروپیگنڈے کے باوجود سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑا ہو کر مقابلہ کرتا ہے اور اپنے جسم و جان کو قضاء الہی کے سپرد کرتے ہوئے راہ خدا میں قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شہداء کربلا کی عظمت و بزرگی، یعنی یہ شہداء راہ خدا و دین میں جہاد کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے دشمن کے روب و دبدبے سے ہرگز خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، نہ اپنی تنہائی کے خوف و وحشت نے ان کے حوصلوں کو پست کیا اور نہ ہی انہوں نے اپنی تعداد کی کمی سے دشمن کے مقابلے سے فرار کا جواز فراہم کیا۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان، ایک رہبر اور ایک قوم کو عظمت و بزرگی بخشتی ہے، یعنی دشمن کے ظاہری جاہ و جلال اور روب و دبدبے کو کسی خاطر میں نہ لانا اور خوف میں مبتلا نہ ہونا۔
عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے، عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے،
صدقے میں ہمیں اذن وفا دے، عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے،
یا رب غم اس کا تیر میں جینے کا مزہ دے، جینے کا مزہ دے، عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے، عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے،
صدقے میں ہمیں اذن وفا دے، عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے،
جب سر پہ کوئی رنگو
مصیبت کا سایہ، عباس علمدار کے پرچم کی ہوا دے، عباس علمدار کے پرچم کی ہوا دے،
صدقے میں ہمیں اذن وفا دے، عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے،
ہو سب کی عبادت کو
جذبہ سجاد، بیمار کی چاہت کو کلیجوں میں بسا دے، بیمار کی چاہت کو کلیجوں میں بسا دے،
صدقے میں ہمیں اذن وفا دے، عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے،
ہو کر بلاتا ہمیں
خ
خطرہ ہوں مگر مجھ کو سمندر سے ملا دے، خطرہ ہوں مگر مجھ کو سمندر سے ملا دے۔
عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے، عباس کے صدقے میں ہمیں اذن وفا دے۔
سامن، سید الشہداء یہ بات جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو دشمن، اسلامی معاشرے اور پوری دنیا کو ان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے سے بھر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ جو اپنے زمانے، اس کے تقاضوں، وقت کے دھارے اور دشمن کو نہ پہچانے۔ وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ و باخبر تھے کہ ان کا دشمن کیا کیا خباستیں کرے گا۔ اس کے باوجود وہ یہ ایمان اور امید رکھتے تھے کہ ان کی یہی غریبانہ اور مظلومانہ تحریک اور قیام بالآخر دشمن کو مختصر اور بڑی مدت میں شکست سے دوچار کر دے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ سراسر غلطی ہے کہ جو یہ خیال کرے کہ سید الشہداء شکست کھا گئے۔ قتل ہونا شکست کھانا نہیں ہے، اور نہ ہی میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں قتل ہونا شکست کھانے کے برابر ہو سکتا ہے۔ جو اپنے ہدف کو حاصل نہ کر سکے، در حقیقت شکست اس کا مقدر بنتی ہے۔ امام حسین کے دشمنوں کا ہدف یہ تھا کہ اسلام اور نبوت اور اس کی نشانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لہذا ان افراد نے شکست کھائی ہے، اس لیے کہ یہ افراد اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سید الشہداء کا ہدف یہ تھا کہ دشمنان اسلام کے منصوبوں کو ناکام بنا دیں، کہ جس کے مطابق وہ پورے معاشرے کو اپنے افکار و نظریات میں ڈھال چکے تھے یا ڈھال رہے تھے۔ آپ کا ہدف یہ تھا کہ اسلام اور اس کی صدائے مظلومیت و حقانیت کو پوری دنیا میں پہنچا دیں، اور اسلام کا دشمن مغلوب ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور امام حسین علیہ السلام مختصر مدت اور طولانی مدت میں کامیاب ہوئے۔
مختصر مدت میں آپ کو اس طرح کامیابی نصیب ہوئی کہ آپ کے اس قیام، مظلومانہ شہادت اور اہل بیت کی اسیری نے بنی امیہ کی بنیادوں کو ہلا ڈالا۔ اس واقعے کے بعد جب دنیا اسلام بالخصوص مکہ و مدینہ میں پے در پے واقعات رونما ہوئے جو آل ابو سفیان کی نابودی پر ختم ہوئے، اور 3-4 سال میں آل ابو سفیان مکمل طور پر نابود ہو گئے، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو نہایت بے دردی اور مظلومیت سے کربلا میں شہید کرنے والی یہ عداوت و دشمنی اور صدیوں سے دل میں چھپائے بغض و کینہ اس طرح اس مظلوم امام کی فریاد مظلومیت کے سامنے مغلوب ہو جائے گا، اور وہ بھی صرف 3-4 سال میں۔ بڑی مدت میں بھی امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ آپ تاریخ اسلام کو ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے کہ دین نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اسلام کی جڑیں کتنی مستحکم ہوئی ہیں، اور کتنا مسلمان اقوام نے رشد کیا ہے، اسلامی علوم اور فقہ نے کتنی پیش رفت کی، اور بالآخر کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسلام کا پرچم دنیا کے بلند ترین مقامات پر لہرا رہا ہے۔
کیا یزید اور اس کا خاندان اسلام کی اس طرح دن بدن ترقی و پیش رفت سے راضی تھا؟ یزید اور اس کا خاندان تو چاہتا تھا کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اور اس کی خواہش تھی کہ روئے زمین پر قرآن اور پیغمبر کا نام لینے والا کوئی نہ رہ جائے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ اس کی خواہشات کے برعکس ہے۔ پس اللہ کی راہ کا وہ مجاہد و مبارز کہ جو ظلم و ستم کی دنیا کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا، جس کا خون بہایا گیا اور جس کے خاندان کو قیدی بنایا گیا، وہ تمام جہاد سے اپنے دشمن پر غالب و کامیاب ہو گیا۔ یہ قوموں کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا معاصر کی بڑی بڑی شخصیات، صدور مملکت اور سیاستداں حضرات، حتیٰ وہ افراد بھی جو مسلمان نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مقابلے اور جد و جہد کا راستہ حسین ابن علی سے لیا ہے۔ خود ایران کا اسلامی انقلاب بھی اسی کی ایک زندہ مثال ہے۔ ایرانی عوام نے جہاد و استقامت کو امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور صرف ایرانی عوام ہی نہیں، آج دنیا کے مختلف ملکوں میں حسینی مشن کے سائے میں جو تحریکیں چل رہی ہیں، وہ کربلا والوں کی ہی استقامت کی مرہون منت ہیں، اور انہوں نے اس بات کو بھی اچھی طرح باور کر لیا ہے کہ اپنے ہدف کے حصول کی راہ میں قتل ہونا مغلوب ہونے اور شکست کھانے کی دلیل نہیں ہے۔ نیز انہوں نے اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیا کہ ظاہری طور پر مسلح دشمن کے سامنے پسپائی کرنا بدبختی اور روسیاہی کا باعث ہوتا ہے، اور دشمن کتنا ہی روب و دبدبے والا کیوں نہ ہو، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا گروہ اور مجاہد اگر مومن ہو اور خدا کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس کی راہ میں جہاد کرے تو آخرکار دشمن کو شکست سے دوچار ہونا ہی پڑے گا اور کامیابی اس با ایمان گروہ کے ہی قدم چومے گی۔
ایک شب خواب میں یہ منظر دیکھا،
محرم کی صبح اسیری کے پیغام کے ساتھ نمودار ہوئی۔ لشکر یزید شمر اور خولی کی سرپرستی میں رسیاں اور زنجیریں لے کر آ گیا، عورتیں رسیوں میں جکڑ دی گئیں اور سید سجاد علیہ السلام کے گلے میں توق اور ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بے کجاوا اونٹوں پر سوار عورتوں اور بچوں کو قتل گاہ سے لے کر گزرے، اور بیویاں کربلا کی جلتی ریت پر اپنے وارثوں اور بچوں کے بے سر لاشیں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لیکن اس ہولناک اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرم کے چہروں پر پر عزم و استقامت کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں، نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی، نہ پچھتاوا، نہ ہی شکوا۔ اعتماد و اطمینان سے سرشار نگاہیں اور نور یقین سے گلنار چہرے۔ مظلومیت کا یہی وہ رخ ہے جو بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اس انقلابی مہم میں اہل حرم کو ساتھ لے کر کیوں نکلے تھے، اور جناب زینب کو کیوں بھائی کی ہمراہی پر اس قدر اصرار تھا، اور ابن عباس کے منع کرنے پر کیوں امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ خدا ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف ماؤں کی گودیوں سے شیرخوار بچوں کی قربانیاں اصل مقصود نہیں ہو سکتی۔ جوان بیٹوں اور بھائیوں اور نوخیزوں اور نو نہالوں کی لاشوں پر صبر و شکر کے سجدے بھی خواتین کی ہمراہی کا اصل سبب نہیں کہے جا سکتے، بلکہ اہل حرم کی اسیری کتاب کربلا کا ایک مستقل باب ہے۔ اگر حسین علیہ السلام عورتوں کو ساتھ نہ لاتے اور انہیں اسیروں کی طرح کوفہ و شام نہ لے جایا جاتا تو بنی امیہ کے شاطر نمک خوار صحرائے کربلا میں پیش کی گئی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانیوں کو رائے گاں کر دیتے۔
فرش مجلس پہ فاطمہ لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، اے آزادارو آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کر بخشوا دوں گی میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی،
ہر ایک چاہنے والے کو
سامعین، یزیدی ظلم و استبداد کے دور میں جان و مال کے خوف اور گھٹن کے ساتھ حصول دنیا کی حرص و حوث کا جو بازار گرم تھا، اور کوفہ و شام میں بسے مال و زر کے بندوں کے لیے بیت المال کا دہانا جس طرح کھول دیا گیا تھا، اگر حسین کے اہل حرم نہ ہوتے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں اسرائے کربلا نے خطبوں اور تقریروں سے جہاد نہ کیا ہوتا، تو سرزمین کربلا پر بہنے والا شہدائے راہ حق کا خون رائے گا چلا جاتا، اور رسل و رسائل سے محروم دنیا کو برسوں خبر نہ ہوتی کہ آبادیوں سے میلوں دور کربلا کی گرم ریت پر کیا واقعہ پیش آیا، اور اسلام و قرآن کو کس طرح تہ تیغ کر دیا گیا۔ دراصل یزیدی لشکر اہل حرم کو بازاروں اور درباروں میں معاذ اللہ ذلیل و رسوا کر دینے کے لیے لے گیا تھا، مگر عزت و سرفرازی کے مرکز و محور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حق گوئی و حق نمائی کے ذریعے خود یزید اور یزیدیوں کو قیامت تک کے لیے ذلیل و ناکام کر دیا۔
واقعہ کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ امام حسین علیہ السلام تحریک کربلا کے بانی تھے، مگر حضرت زینب اس تحریک کی محافظ اور اسے قیامت تک بقا و دوام بخشنے والی تھیں۔ اس راستے میں پیش آنے والے دل خراش مصائب آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کر سکے۔ تحریک عاشورہ فقط امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی اپنے انجام کو نہ پہنچی تھی، بلکہ آپ کی شہادت کے بعد اس کی باغ ڈور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں آ گئی۔ آپ نے اپنے بھائی کی طرف سے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور امام نے اپنی وصیتوں میں آپ کو آئندہ پیش آنے والے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ عصر عاشور کو جب آپ نے خاک کربلا پر گرے ہوئے زخموں سے چور چور اپنے بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا دیکھا، تو خیمے سے باہر تشریف لے آئیں اور عمر ابن سعد کو سرزنش کرتے ہوئے خطاب کیا،
اے عمر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن آپ نے ہار نہ مانی اور لشکر شام کی طرف اپنا رخ پھیر کر کہا، کیا تم لوگوں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ اس طرف سے بھی کسی نے جواب نہ دیا، تو آپ نے فریاد بلند کی، اے میرے بھیا، اے میرے سید و سردار، اے کاش آسمان زمین کے برابر ہو جاتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ان جملوں کے ساتھ آپ نے تحریک کربلا کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا، اور کربلا کی بقا و تبلیغ کی جاں فرسا ذمہ داری اپنے دوش پر لی۔ مردوں میں سے کوئی نہ بچا تھا، آہیں تھیں، یتیم بچے تھے، بیوائیں تھیں، اور بیمار امام سجاد علیہ السلام اور بھائی سے جدائی اور تنہائی۔ کندھوں پر یہ عظیم بار اٹھائے میدان کربلا میں اپنے پامال بھائی کے سرہانے پہنچیں، پیشانی کو بھائی کے خون سے رنگین کیا، اپنے ہاتھ کو بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے پر رکھا، اور منہ آسمان کی طرف کر کے بارگاہ عزدی میں فرماتی ہیں، خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ پہاڑ جیسے حوصلے والی خاتون گنج شہیدہ میں کھڑی کبھی خون میں لتپت لاشوں کو دیکھتی، کبھی خیموں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے دیکھتی، کبھی بیواؤں کی ڈھارس بندھاتی، کبھی یتیموں کو سینے سے لگاتی، اور کبھی اپنے بیمار بھتیجے امام سجاد کا حوصلہ بڑھاتی۔ کربلا کی ریت پر آنسوؤں کے ساتھ نماز شب پڑھی اور اپنے نڈھال بدن کو صبح کی آغوش میں رکھ دیا۔
محرم کو جب اسیروں کے اس قافلے نے راکھ راکھ خیموں سے اپنی اسیری کا سفر شروع کیا، تو دشمنوں نے انہیں جان بوجھ کر سر بریدہ لاشوں سے گزارا۔ ان لاچار قیدیوں نے جب پامال لاشوں کو میدان میں بکھرے ہوئے دیکھا، تو ایسے دردناک نالے بلند ہوئے کہ دشمنوں کے جگر کباب ہو گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر پہنچی، تو اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا اور ایک کربناک بیان کیا، فرماتی ہیں، ہائے نانا، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں جنہیں اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے، یہ آپ کے بیٹے ہیں جو خون میں لت پت خاک پر پڑے ہیں اور باد صبا ان کے جسموں کو چھو کر گزر رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ حسین ہے کہ جس کا سر پسے گردن سے جدا کیا گیا اور اس کی ابا اور امامے کو چھین لیا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نالہ و فریاد نے دوست و دشمن سب کے دل دہلا کر رکھ دیے اور سب گریا کرنے لگے۔
سامعین، کربلا کے عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے دین اسلام کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد کیجئے تاکہ حسینی مشن اپنی منزل کی جانب پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں رہے۔ پروگرام سے اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سجاد رہائی پا کر بھی، سجاد رہائی پا کر بھی، پردیس سے گھر کو آ کر بھی، جب عشق بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے، ہر ایک روز تڑپ کر پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا، اماں ہے اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھالی اکبر کا جگر، ارطغرل کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو عشق بہانے پر کیوں نہ روئے سجاد، اور سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار صحیح لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، ارے وہ تیر میرے کیوں کہ نہ لگا، جس تیر سے گھائل تھا اصغر کیوں نہ روئے سجاد، اور سر تشت میں تھا بابا کا رکھا، سر تشت میں تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے
خوشبو کی چھڑی وہ ماں ارتن دان مبارک پر ان کے خوشبو کی چھڑی وہ مارتا تھا ارے افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجا 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 کیوں نہ روئے سجا.
سامعین ابھی آپ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قوم ہرگز فلاح و رستگاری نہیں پائے گی جو مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے. ایک اور جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تین افراد کے سوا کسی سے اپنی حاجت مت مانگو، دیندار سے، صاحب مروت سے اور خاندانی آدمی سے. سامع لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں مریم زہرا آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے. بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں. خداوند تعالی نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے. اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں. خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے. خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے. خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے. خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے. ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلازما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں. سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں. ایک ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6,000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے، اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔